السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى آله الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سلام عالم، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ کے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی آیت کو دور رکھے اور آپ کے اس طرح کا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو اب اس منزل پہ آ گئی ہے کہ ہمارے جو امام گزرے ہیں انہوں نے زندگی کے مختلف زمانوں میں کس طرح اسلام کی خدمت کی. ہمیں ایک ہی بات معلوم ہے کہ وہ بڑے مظلوم تھے، اور دوسری بات کہ وہ بہت اچھے تھے. لیکن وہ اچھائیاں کیا تھیں اور وہ مظلومیاں کس وجہ سے تھیں، یہ بھی ذہنوں میں کلیئر ہونا چاہیے. اس لیے کہ کبھی کبھی ہم کو یہ سوال ہوتا ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ قوم کے دماغ میں یہ چیز، اور خاص طور سے ینگ لوگوں میں، میں نے محسوس کی کہ ان کا، کہ ہمارے امام کیا کرتے رہے اس پیریڈ میں، کیا ان کا، کیا ایکٹیویٹیز تھیں، کیا مصروفیات تھیں ان کی. تو میں نے محسوس کیا کیا ضرورت اس بات کی ہے کیا ہم خالی چند موجودے یا چند چھوٹے موٹے واقعات سنا کے بعد ٹالنے دیں، بلکہ ڈیٹیل میں ان کے واقعات کو سنائیں. اور وہ زمانے کا جو ماحول ہے وہ بھی ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا ماحول تھا. تو میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام کے زمانے میں فقہ کو کمپائل کیا گیا، ورنہ اماموں کی نالج میں تو سب تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ لکھ کے کتابی شکل میں نہیں آ جائے گا رسول اللہ کے تھوڑے دنوں بعد، تو یہ مسئلے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ بات اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، کہاں سے آئی، کیا آئی. زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ کتابی شکل میں باقاعدہ لکھ کے آئے، اصول مرتب ہوں، تاکہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ راستہ سمجھ سکیں اور راستہ چل سکیں. چنانچہ پانچویں امام کے دور سے یہ کام شروع ہوا، اور چھٹے امام کے زمانے میں جا کے یہ کام کمپلیٹ ہوا. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ چھٹے امام کے زمانے میں بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہ کافی طاقت حاصل کر چکے تھے. اور بغداد آباد ہو چکا تھا اور اسلام آئے تو 100 برس سے زیادہ گزر چکے تھے. مسلمانوں کی رسائی یونان تک ہو چکی تھی, وہاں سے کتابیں آ رہی تھیں اور بغداد میں عربی میں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی. دیکھیے جو باتیں میں جانتا ہوں کہ مجلس کے مزاج سے تھوڑا مطابق نہیں ہے, مگر اگر آپ کو اپنے ایمانوں کی لائف کو سمجھنا ہے تو آپ کو یہ باتیں سننا پڑیں گی. بغداد میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی تھیں جو یونانی فلاسفی آ رہی تھی عربوں میں. عربوں کے پاس کوئی فلاسفی نہیں تھی, عربوں کے پاس کوئی سائنس بھی نہیں تھا. یونانی سائنس بھی عربوں میں آ رہا تھا, یونانی فلاسفی بھی عربوں میں آ رہی تھی, اور یونانی آسٹرونومی بھی عربوں میں آ رہی تھی. یہ تمام چیزیں جو کہ عربوں میں آ رہی تھیں, اور عرب لوگ جو سرکاری مولوی تھے یا جو بھی کہہ لیجیے, وہ ایمانداری میں برت رہے تھے. وہ کتابوں کو ٹرانسلیٹ تو کرتے تھے مگر ان کے اوریجنل رائٹرز کا نام نہیں لیتے تھے اور اپنے نام سے کتاب لکھ دیتے تھے. یعنی اگر مجھے کوئی کتاب انگریزی میں ملے اور میں دیکھ کے یہ سمجھوں کہ یہ اچھی کتاب ہے, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے, تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اس کے پہلے رائٹر کا نام لکھوں کہ یہ کتاب انگریزی میں فلاں نے لکھی ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اردو جاننے والا کتا بھی اس سے فائدہ اٹھائے, زیادہ میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. اگر میں نے یہ کیا تو میں نے ایمانداری برتی, لیکن اگر میں نے اس کتاب کو اردو میں چھاپ دیا اپنے نام سے اور اس کے اصلی رائٹر کا نام نہیں لکھا تو میں نے علمی چوری کی. مسلمانوں نے اس وقت علمی چوری شروع کی کہ یونان کی فلاسفی کو اپنے ناموں سے عربی میں لکھنے کے کتابوں کو لائبریریز میں رکھنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی فلاسفی نہیں تھی, وہ نہ جانتے تھے کہ فلاسفی کیا ہے اور نہ اس کا کوئی جانتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہکنے لگے اور ایسا ایسا کرتے کہ جس کی مثالیں آپ کو آج میں دکھاؤں گا. یونان والوں نے کہا کیا آسمان جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور شیشے سے ہیں اور ستارے اس میں جڑے ہوئے ہیں اور تیز آسمان تیز گھوم رہا ہے, تو وہ ستارے جو اس میں جڑے ہیں وہ تیز گھوم رہے ہیں اور تیز آسمان سلو گھوم رہا ہے, تو جو ستارے اس میں جڑے ہوئے ہیں وہ سلو گھوم رہے ہیں. دیکھیے یہ انہوں نے بتایا, یہ اسلامی نہیں ہے, دور دور اس کا کوئی اسلام میں تعلق نہیں ہے. آسمان ٹرانسپیرنٹ ہے, شیشے سے ہے, یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے, قرآن میں کہیں نہیں ہے. ستارے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں, یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہاں کل فی فلک جو بہرون ہے, آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. لیکن جب وہاں کا فلسفہ آیا اور اس کو نہ سمجھ علماء اسلام اسلامی سمجھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کو جب معراج ہوئی تھی تو اگر جسم جائے گا تو شیشہ ٹوٹے گا اور پھر جوڑے گا, شیشہ ٹوٹ کے جوڑ نہیں سکتا, یہ آدھا معراج روحانی ہوئی جسمانی میں ہوئی. تو معراج روحانی سے جو قائل ہوئے اور معراج جسمانی سے جو انکار کیا وہ مسلمان علماء کی جہالت تھی, اور جہالت اس لیے تھی کہ وہ یونانی معاملے کا ایمان لے آئے اور اسلام کو نہ سمجھے. یہ چیز جب چھٹے امام کے سامنے آئی تو انہوں نے اس چیز کو داخل کیا, اور جب ان سے کہا گیا کہ مولا معراج جسمانی ہوئی تھی کہ روحانی, تو کہا جسمانی, تو ان کا آسمان ٹوٹے کیسے گرے کیسے, تو کہا کہا جی باتوں میں پڑے ہو, کبھی کشتی میں بیٹھے ہو, کہا بیٹھے, کہا آگے آگے پانی پھٹتا جاتا ہے پیچھے پیچھے دیتا جاتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے دیتا ہے. جس لیاقت کا وہ آدمی تھا اس کے حساب سے اس کو جواب دیا. کسی طرح بہت سے اور معاملے, یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی جس سے آپ سب لوگ بھی واقف ہیں کہ لوگ میرا جو روحانی کا قائل ہے میرا جسمانی جو نہیں ہے. ایک بالکل غلط فکر الواحد الواحد کی ہے کہ ایک سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے, اور انہوں نے خدا کے لیے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ اپنے عمل کو خلق کر کے ریٹائر ہو گیا. اس طرح کے نظریات ان لوگوں نے رائج کیے. جو اماموں نے چھٹے امام نے اور ساتویں امام نے اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ تیار کیا, اور دو شاگرد جو تھے کبھی دیوانے بن کے, یہ بہلول اور زید مجنون, یہ تو کیریکٹر جو بغداد میں پاگل بن کے گھومتے تھے, یہ پاگل نہیں تھے, انہوں نے اچھے اچھوں کو پاگل بنا دیا. لیکن اگر یہ عقلمند کی حیثیت سے رہتے تو مار دیے جاتے, یہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یہ دن بھر بازاروں میں سڑکوں کے اوپر پاگل بن کی حرکتیں کیا کرتے تھے تاکہ وہاں کی سوسائٹی اچھی طرح دیکھ کے سمجھنے کے دیوانے ہیں. اس کے بعد جب موقع آتا تھا تو اتنی ہوشیاری کی بات کر جاتے تھے کہ پھر سب پاگل ہو جاتے اور یہ چھوٹ جاتے تھے, یہ کہتے کہ ہمارے تو پاگل ہے, ارے پاگل ہے دیوانہ ہے. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے تو اسی دن سونی ہو جائے, تو سوال ہی نہیں ہے زندہ میں جانے کا. اور یہ لوگ اسلام میں جو ناسمجھیوں کی وجہ سے یا جہالتوں کی وجہ سے یا شرارتوں کی وجہ سے غلط نظریات آ رہے تھے ان کو روکتے تھے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ امام جعفر صادق پر کمنٹ کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ اب وہ کہہ رہے ہیں خالص صادق بنانا آپ صادق نے کہا مگر میں یہ کہتا ہوں اور دل لگی ہے لوگ جمع ہے ان کا امام جا ورزا کے کہتے ہیں کہ شیطان جلایا جائے گا آج میں. میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے جلے گا, وہ خدا آتا ہے تو آپ اسے جلائے بھی کیسے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن بھی دکھائی نہیں دے گا, میری سمجھ میں نہیں آتا جب بھائی کو دکھائی کیوں نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں کہ بندہ صاحب اختیار ہے, میں اسے نہیں مانتا, میں کہتا ہوں جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندے کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. یہ اس پیٹھے لیے ہوئے اس کا گھوڑا بنائے ہوئے بہت دماغ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور لوگ سمجھے پاگل جی آج کھڑا ہو گیا ہے, بھیڑا لے کے مار دیا سیدھے ساتھ کے کلو کباب کے رم ہو گیا. ہاں 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 ارے کیا 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 پاگل ہے پاگل ہے پاگل تھوڑا تھوڑا پاگل کیا کیا تم نے کیا کچھ بھی نہیں میں نے کچھ نہیں کیا خدا نے ڈھیلا مارا ہے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا میرے اختیار میں نہیں ہے, خدا نے چاہے کہ ڈھیلا مار دو میں نے مار دیا خدا کو پکڑ دلا اس سے کیا مطلب. اور دوسری بات یہ کہ ان کی ٹوپی جب لگی ان کے کوئی مار نہیں لگی میرے مٹی جو بنے ڈھیلا مٹی کا تھا اور گلا گلا ان کے ہے نہیں جھوٹ بول رہا ہے ان لیے کہ ہے تو دکھائی دے کیونکہ ایک ہی معاملے میں سب کا جواب ہو گیا ایسے پاگل تھے دیکھا آپ نے ایسے پاگل تھے جو اچھی طرح پاگل بنا دے آدمی کو ہمیشہ دیں گی. تو اماموں کے شاگرد اس طریقے سے گھومتے تھے پھر ساتویں امام کا زمانہ آ جائے تو ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں کلچرل انفلوئنس بڑھنے لگا پارسیوں پر اور عزیزان گرامی آپ کو تجربہ ہے اس بات کا کہ کلچرل انفلوئنس جو ہے وہ کس طریقے سے آدمی کو بٹا دیتا ہے. ہندوستان میں انگریز آئے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا چلنا پھرنا کپڑا لتا سب کچھ ان کے اصل میں آ گیا آیا کہ نہیں آیا تو کلچرل انفلوئنس بہت زبردست ہوتا ہے. ہارون رشید کا جو وزیر اعظم تھا یحییٰ برمکی اور اس کے دو بیٹے جعفر برمکی اور فوزے برمکی یہ لوگ ایرانی تھے اور یہ لوگ پہلے آتش پرست تھے فارسی تھے. وزیر اعظم ہونے سے کچھ دن پہلے تک یحییٰ ایک آتش خانے کا متولی تھا. سمجھے آپ اور یہ برمکی فیملی جو تھی جو وزیر اعظم ہو گئی تھی اور جس کے ہاتھ میں پورا خیال پکڑ آ گیا تھا ہارون رشید کی سلطنت پر یہ زبردست ایران کی کلچر جلواؤ کر رہے تھے اسلامی تہذیب پر اور اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ذریعے اور اس جلغار کو روکا جس کے نتیجے میں برمکی فیملی امام کی جان کی دشمن ہو گئی. یہ برمک کا لفظ جو ہے یہ پرانی پرشین لینگویج کا لفظ ہے اور یہ میرا تربیت رہا ہے جس کا تعلق مجلس سے نہیں ہے. میں جب پڑھاتا تھا اس زمانے میں یہ سبجیکٹ بھی پڑھاتا تھا تو لینگویج جو ہے سنسکرت اور انڈین لینگویجز جو ہیں جو ایلینز کے ساتھ آئی ہیں ان سب کا اوریجن ایران ہے ورس نہیں ہے. تو سینکڑوں لفظ سنسکرت میں اور ہندی میں ایسی ہیں جن کی اوریجنل لینگویج جو ہے وہ دری ہے پہلوی ہے. تو اس میں یہ برمک کا لفظ بھی ہے. یہ برمک جو ہے یہ یہاں ہندوستان میں آ کے اپنی شکل کی تبدیل کر کے بلکہ اس نے اپنی شکل تبدیل کی بغداد میں آ کے یہ کہ عربی میں پے نہیں ہے تو پے کو بے جگہ پروناؤنس کرتے ہیں. یہ پرمکھ تھا اس میں پرمکھ کا لفظ جو ہے یہ آپ یہاں جانتے ہیں یہاں کی زبان میں استعمال ہوتا ہے. برمک جو تھا یہ پرمکھ تھا کہ جو وہ لوگ تھے جنہوں نے آن کے یعنی انفلوئنس کو یہاں پر لادنا چاہا تھا, لیکن ساتویں امام نے ان کا پورا طے کیا اور وہ مولا زندگی بھر قید میں رہے اور برباد میں رہے, لیکن برباد میں رہنا ان کا ضروری بھی تھا, تو یہ کہ ٹائم ٹو ٹائم برباد میں رہنے کی وجہ سے ان کے ذریعے سے ہدایت ملتی رہتی تھی لوگوں کو. پھر آٹھویں امام کا زمانہ آیا اور عزیزان گرامی آٹھویں امام کی زندگی کا عجیب واقعہ اور عظیم واقعہ آپ کا مسجد مقدس کا سفر ہے. دیکھیے جو وہ تمام باتیں ہیں جس کو آپ ایک دفعہ جلدی سے سن لیتے ہیں مگر اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب ہارون رشید کی موت کا وقت آیا تو اس کے اوپر بڑا زبردست پریشر تھا, اس لیے کہ اس کے تین بیٹے تھے, ایک جاتا بیوی سے تھا جس کا نام امین تھا, وہ بالکل پولیس تھا بےقوف تھا, نئے نئے سے عشرت اور کچھ نہیں. دوسرے اس نے مالے مسلمین سے قمیض خریدی تھی, اس سے بیٹا تھا, اس کا نام مامون تھا. یہ بہت انٹیلیجنٹ بہت ہوشیار اور بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. تیسرے اس کے پاس ایک نیگریس تھی افریقن عورت, اس سے ایک لڑکا تھا, اس کا نام موتسم تھا. افریقہ ہی آدمی جو تھی وہ کہہ رہی تھی اس کو بناؤ, خاندانی لابی جو تھی وہ کہہ رہی تھی بیاہتا بیوی والے کو بناؤ, بیوروکریٹس اور آرمی والے لابی جو تھی وہ کہہ رہی تھی یعنی مامون کو بناؤ ورنہ تو ختم ہو جائے. تو مرنے سے پہلے اس کا خوب فشار تھا, یہ تھا تو بادشاہ مطلب جکڑا وجہ سے کوئی ہوتا ہے. تو آخر میں اس نے فیصلہ کیا جتنا عرب علاقہ تھا وہ پیاسا بیوی کے لڑکے کو دے دیا امین کو, وہ جو پولیس تھا, اور جتنا نام عرب علاقہ تھا ایران آذربائیجان ترکمانستان قزاقستان افغانستان اور ادھر آج کا جو سندھ کے نام سے جو پاکستان ہے یہ پورا, اور ادھر آرمینیا تک ترکی ورکی سب سمجھے آپ, یہ دے دیا مامون کو. اور مصر کے اس پار یعنی نیل دریا کے اس پار کا اور افریقہ کا پورا علاقہ الجیریا اور براکو اور ٹونس اور یہ سارے ممالک جو تھے یہ دے دیے نیگیٹ پیسے کو, اور کہا تینوں اپنے اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, کوئی کسی کا ماتحت نہیں ہوگا, مگر خلیفہ کا ٹائٹل جو ہے وہ وہی جاتا بیوی والے لڑکے کو ملے گا, جو پولیس ہے خلیفہ وہی کہلائے گا. میں نے کہا اس لفظ کا نصیب ہی خراب ہے. اور جمعے کے دن خوردہ ہونی کا پڑھا جائے گا. خیر یہ سب کرکرا کے مر گیا, مگر وہی ہوا کہ وہ بڑا والے لڑکا کرتے میں سنبھال نہیں پائے اور مامون نے اس کی حکومت کا قبضہ کر لیا. پھر اس کے تیسرے بھائی نے بھی سرنڈر کر دیا اور اپنی حکومت بھائی کو دے دی اس معاہدے کے تحت کہ تمہارے بعد میں بن جاؤں گا. اس موقع پر اس نے امام رضا سے ولی عہدی کے لیے کہا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام رضا نے ولی عہدی منظور کیوں کی, امام رضا نے ولی عہدی منظور نہیں کی. جب اس نے ولی عہدی کا آفر بھیجا آپ نے انکار کیا, کہا کہ مجھے ولی عہد نہیں چاہیے, اس لیے کہ جس حکومت کا تو مجھے ولی عہد بنا رہا ہے یا تجھے خدا نے دی ہے یا تم نے چھینی ہے. اگر خدا نے دی ہے تو خدا جس کو بھی چاہے بعد میں دے, تو دینے والا کون, اور اگر چھینی ہے تو چھینے میں ماں کا فیاضی کیسی. تو اس نے جواب میں لکھ رہا کہ ان سے کہنا کہ اگر میرا آفر قبول نہیں کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں جو سارے قتل ہو جائے تو قبول کیوں کیا. ارے واہ, امام اللہ کی مرضی پر جان دیتا بھی ہو جان بچاتا بھی ہو, آپ کی پسند نہ پسند کا نہیں قتل ہو جاتا. امام کی جان اتنی ہلکی نہیں ہوتی. حسین شہید ہوئے تو سوال بیعت پر ہر ایک کہہ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک کیا, بلا حسین یزید کی بیعت کرتے فخر اللہ, مرحبا جان دے دی ٹھیک کیا. لیکن اگر امام حسین وہ بنا رہا ہوتا بن یہ ہے کہ وہ تلوار لے کے آ جاتے تو لوگ کہتے ہیں جلدی اٹھائیے لوگ, اب وہ تو اپنی حکومت دینے کو تیار ہے, یہ لڑنے کو تیار کروں. آپ مجھے بتائیے سمجھانے میں مشکل پڑتی ہے نہ پڑتی. تو جب چلے گا یہ کہہ کے چلے کہ تیری حکومت مجھے ملے گی نہیں, تو یہ کہ میری عمر تیری عمر سے کم ہے, مگر امام رضا کے سفر مسجد مقدس کو شیعہ مذہب کو جو فائدہ پہنچا ہے, شاید کربلا کے واقعے کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جس سے اتنا فائدہ پہنچا ہے مذہب کو. اس لیے کہ ویسے تو ہمارے امام صاحب اعجاز ہیں, جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتے ہیں, مگر ظاہری اعتبار سے امام رضا وہ پہلے امام ہیں جو نان عرب علاقے میں رہے ہیں. مولا علی گئے کوفے تک, گئے سکین تک, گئے چوتھے امام گئے شام تک, گئے پانچویں امام چھٹے امام شام تک, گئے بغداد تک گئے امام, یہ سب عرب علاقے میں, شام ہو یا بغداد ہو یہ سب عرب علاقے ہیں. امام رضا وہ پہلے شخص ہیں بارہ اماموں میں جو ظاہر بظاہر نان عرب علاقے میں تشریف لے گئے. عربوں میں تعصب تھے, زدیں تھیں, مخالفتیں تھیں, خاندانی تصل تھے, آل محمد سے بڑی بنیادی دشمنیاں تھیں. نام عرب علاقے ان پالیٹکس سے آزاد تھے. جب امام ایران گئے تو ایرانی لوگ سمجھ گئے کہ اصلی وارث یہ ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایران اندر اندر امام کے قدم مبارک کی برکت سے شیر ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام کو سال بھر کے بعد شہید کر دیے گئے, لیکن شہادت میں اور گہرا اثر کیا لوگوں کے دلوں پر, اور ایران کی زمین سادات کے لیے اور مومنین کے لیے نرم ہو گئی. یعنی امام تو شہید ہو گئے مگر عرب علاقوں سے سیدوں کے اور مومنین کے قافلے چل پڑے جان بچانے کے لیے, جن کی جان کو بغداد میں خطرہ تھا, مکے مدینے میں خطرہ تھا, شام میں خطرہ تھا, کوفے میں خطرہ تھا, وہ وہاں سے چل دیے اور وہ آن کے ایران میں آباد ہونے لگے. ایک سے ایک سادات, ایک سے ایک مومنین, اور ایرانیوں نے اپنے گھر کے دروازے ان پر کھول دیے. اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مظلوم ہے, فراغ ان کا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ تو ایمان کے جانے کی برکت, اور اس کے بعد جو سادات علماء وہاں پہنچے تو جس جس علاقے میں بھی جا کے رہے وہاں ان کی برکت ہوئی, ان کی تعلیمات, ان کے اثرات, انہوں نے جو محب اہل بیت لوگوں کو بنایا اور مسل حق بتایا, اس کے نتیجے میں لوگ کنورٹ ہونے لگے, کنورٹ ہونے لگے, کنورٹ ہونے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک جو ایران کے اندر تشیع ہے یہ امام رضا علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت. اور ایک بات آپ ہندوستان میں سروے کر کے دیکھ لیں, جو میں کہہ رہا ہوں آپ ہندوستان میں سروے کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے ہندوستان میں پرانی سید فیملی جو ہیں یا بہت سے نام سید بھی جو سید نہیں ہیں شیعہ ہیں, ان میں آپ کو بہتے ایسے ملیں گے تو کہتا ہم نشاپور سے آئے ہیں, تو کہتا ہم کٹوار سے آئے ہیں, تو کہتا ہم شیراز سے آئے ہیں, تو کہتا ہم کم سے آئے ہیں, تو کہتا ہم مشق سے آئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ سید ہیں, آل رسول ہیں, تو آپ کا گھر تو مکہ مدینے میں ہے, آپ کو مکہ مدینے سے آنا چاہیے تھا. یا آپ کٹوار اور نشاپور اور کم اور شیراز اور اسفہان اور مشق سے کہاں سے ہے؟ لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ وہی سادات ہیں جو اس زمانے میں اپنے اپنے علاقوں سے جان بچانے کے لیے وہاں آباد ہوئے, اور اس کے بعد جب ہندوستان کی اکانومی اوپر گئی اور یہاں کے حالات اچھے ہوئے تو وہ جو ایران سے ہندوستان آئے وہ قسمت کے مارے اور ستائے نہیں آئے, وہ ایسے ہی آئے جیسا آج آدمی دبئی جاتا ہے, امریکہ جاتا ہے, یورپ جاتا ہے, اچھے بیٹر پراسپیکٹس کے لیے, اچھے فیوچر کے لیے, اچھے مستقبل کے لیے. وہ فیملی ہے ممبئی, کوئی لڑکا دبئی میں کام کر رہا ہے, کوئی کویت میں کام کر رہا ہے, کوئی لندن میں سیٹل ہو گیا ہے, کوئی نیو یارک میں سیٹل ہو گیا ہے. ہم جاتے رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کالا گلی کے لڑکے امریکہ میں بہت ملتے ہیں, اور ممبئی کے لڑکے کہتے ہیں اصل صاحب آپ کو وہاں سنتے تو یہاں سنتے, لیکن وہ بیچارے کسی مصیبت کے مارے نہیں گئے, کوئی جان مان بچا کے نہیں بھاگ رہے, چونکہ یہاں کی اکانومی سے وہاں کی اکانومی بہتر ہے. لہٰذا جس جس کو چارج ملتا جاتا ہے وہ چلا جائے. تو ایران سے جو غلط ہندوستان آئے سادات وہ کسی مصیبت کے مارے نہیں آئے, کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی اکانومی اچھی تھی, لہٰذا اچھے فیوچر کے لیے آدمی گھومتا رہتا ہے دنیا میں, جگہ جو دوسری جگہ سے فکری تو آدمی دان گرامی شیعہ مذہب کو جو فیض پہنچا ہے امام رضا علیہ السلام کے سفر سے اس کا اثر آج تک نمایاں ہے, اور آج کا ایران تشیعوں کا ایک پایا تخت مرکز بنا ہوا الحمدللہ. تو یہ سارا فیض حضرت کے وہاں تشریف لے جانے کا, اور اس کے بعد پھر جب نئے امام کا زمانہ آیا تو آپ نے پھر برباد میں آن کے رد ہدایت کے موتی اٹھائے, اور دنیا پر یہ بات ثابت کی کہ امامت خدائے الہی ہے, اور امام چاہے بچہ ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, اللہ کی بارگاہ سے کیونکہ پڑھ کے آتا ہے لہٰذا اس کی شان یکساں رکھتی. ہم کل ہی میرے پاس کوئی لا کے دے گیا ہے, میں تھا بھی نہیں اپنے روم پر, کہیں سے ای میل آیا ہے, یہ موٹا یہ شیعہ لوگ اپنے اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کا علم ہوتا ہے, یہ کافر ہیں. خدا کی قسم ہمیں تو اتنی دیکھ دیکھ کے ہنسی آتی ہے, یہ اپنے اماموں کے لیے مانتے ہیں یہ کافر ہے. ماں ہمیں کسی بھی اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ تھوڑی لینا ہے. کسی سے اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ تھوڑی لینا ہے. خیر وہ تو پھر کسی موقع کی بات ہے. آج تو اتنا کہ برباد میں نئے امام کھڑے ہیں اور کمپنی ہے اور بچے کھیل رہے ہیں اور وہی ڈھلے ہیں. لگن کا مولا دنیا بڑی ظالم ہے. آپ کو بھی الزام لگا دیں گے کھیلنے کا. یہاں نہ کھڑے ہوئیے جہاں بچے کھیل رہے ہیں. ممکن ہے جواب دیں کہ ہم بھی اپنے کھلونے کا انتظار کر رہے ہیں اور آل محمد کبھی تازے شاہی سے کھیل لیتے ہیں اور ایسے مامون کی سواری آ رہی ہے. ہٹو بچو نقیبوں کی آوازیں پکار شاہی سواری. لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں. دکاندار دکانوں سے اتر اتر کے سلام میں اتنا جھک رہا ہے کہ رسول کی تصویر بنی جا رہی ہے. اور بادشاہ اپنی بلند سواری میں بیٹھا ہوا اپنے یہ منظر دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اس کی انا کی تسلی ہو رہی ہے اور اس کی نظر ایک بچے پر اٹھ گئی جو مڑ کے دیکھ نہیں رہا ہے کام آ رہا ہے. اور بچے سواری کی آمد آمد سن کے بھاگنے لگے مگر ایک بچہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے. سواری اور قریب آئی اور قریب آئی اور قریب آئی. اب بادشاہ کی نگاہیں بچے سے ہٹتی نہیں. یہ کیسا بچہ ہے جو نہ ہٹتا ہے نہ مڑ کے دیکھتا ہے. جا کر کے سواری بالکل اس بچے کے برابر آ گئی. اس کی ادائی پہ ریاضی نے بادشاہ کو سواری روکنے کو مجبور کیا. سواری روکی آواز کی بچے اور بچے نے بالکل لاپرواہی سے دیکھا. کیا بات ہے جہاں پسینے سوکھنے لگتے ہوں, جہاں جسم کانپنے لگتے ہوں, جہاں چہرے زرد ہونے لگتے ہوں, نہ کسی بچے کا اس طرح کہنا شاخ لگا. بوکلا کے بڑا ڈھونڈا سوال کیا کہ سب بچے بھاگ گئے تم نہیں بھاگے. میں کہوں گا بادشاہ قمیض کے سوال پر اس بچے کے گھر میں بھاگنے کا چلن ہی نہیں ہے تو بھاگے گا کیا. شاپ لگا اسے کہا سب بچے بھاگ گئے تم نہیں بھاگے. کہا میں راستہ کم تھا, میں بچے مجرم تھا کیوں بھاگتا. کہا جی آپ کا نام. کہا محمد. والد کا نام. والد. دادا کا نام. کا موسا. پہچان گیا بس آگے بڑھ گیا. بات چھوڑا تھا شکار کے لیے. وہاں سے چوٹ میں مچھلی لایا. یہ کیا یہ تو ہوا میں اڑتا ہے. مشین آ جایا. کہا چلو انہیں سے پوچھ لو. اگر وہی ہوں گے تو بتا دیں گے. دیکھیے دنیا لاکھ پڑتا ہے, جو ہاتھ چھینتا ہے وہ خوب پہچانتا ہے. مامو رشید راشد تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا, یہ اس کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ امام جانتا نہیں ہے, خوب جانتا تھا کہ امام جو ہے وہ اصلی جانتا ہے. میں وہ بچپن اور بڑھاپے کی بات سوچتا تھا کہ یہ بچے ابھی کیا بتائیں گے. ایسے ہی گھوما اور مٹھی بان کیا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, یہ علم مل کے ہو رہا ہے, یہ علم کسی کا یوں نہیں پوچھا جاتا میری مٹھی میں کیا ہے, یہ امامت سے ہو رہی ہے. کسی بڑے سے بڑے مر جائے تکلیف کے پاس بھی آپ چلے جائیے مٹھی بند کر کے اجازت بتائیے مٹھی میں کیا ہے, بیچارے کیا بتائیں گے, یا تو سوال کیجیے تو علمی مٹھی ڈالیے تو بتائیں. مگر وہاں وہ علم یا اشتہار خرید کے کر رہا تھا, وہ امامت سے کر رہا تھا. کیا بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے, خدا کی طرح وہ عزت والا انداز. ایک دفعہ علم کے دریا میں تغیانی آئی, اللہ نے اپنی قدرت کے دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں. کبھی کبھی جب بخارات زور میں اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ مچھلیاں بھی اٹھ جاتی ہیں, اس پر وہ زمین کو برس جاتی ہیں. بادشاہوں کے پاس انہیں شکار کرتے ہیں اور وہ اپنی مچھلیوں میں بند کر کے آل محمد کے علم کا امتحان کرتے ہیں. کون بڑا سوال سے کہا کہاں کہاں کرے میرے گھر سے محبت میں نہیں لیے جا رہا ہے, بات کو زہر دے چکا ہے کہ تو وہ پیار سے نہیں لے جا رہا ہے, جانتا ہے کہ اس طاقت کا آزاد رہنا اور خطرناک. تو عزیزوں بات آگے چل بڑھے گی, آل محمد کے گھرانے میں چھوٹے اور بڑے کا فرق نہ کیجیے, یا اللہ کے مدرسے کے پڑھے ہوتے ہیں جیسے چھوٹے ہوتے ہیں ویسے بڑے ہوتے ہیں, جیسے بڑے ہوتے ہیں ویسے چھوٹے ہوتے ہیں. اور آج تو خاص طور سے ساتویں رات آ گئی, آج ہم آپ ایک بچے کا ماتم کرتے ہیں اور ایک بچے کا پرسہ دیتے ہیں. عزیزوں ہماری جانیں اس کمپنی شہزادے کا نثار ہو جائیں جس کا آج کی رات پرسہ دیا جاتا ہے. حسن یقین شہزادہ جس کو حسین نے بڑے پیار سے پالا تھا, تاریخ بتاتی ہے کہ شہزادہ قاسم کی عمر 13 برس تھی, اس حساب سے جب بابا دنیا سے گئے ہوں گے تو ان کی عمر مبارک 3 سال کی ہوگی. یہ کہ امام حسن کے 10 برس کے بعد امام حسین کی شہادت ہوئی, تو شہزادہ 3 برس کا تھا جب مولا حسن شہید ہوئے ہیں. مگر روایت میں ہے کہ باپ نے بلا کے کلیجے سے لگایا, پیار کیا اور بچے کے بازو پر ایک تعلیم باندھا. کیا بیٹا جب کوئی ایسی مصیبت آئے جن میں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. دنیا میں تعویذ عبادت کے لیے باندھے جاتے ہیں, ہمارے یہاں بھی بچوں کو تعویذ باندھے جاتے ہیں, مگر اس لیے کہ محفوظ رہے زندہ رہے. ہم آپ اپنے بچوں کو تعویذ عبادت کے لیے باندھتے ہیں, اہل بیت اپنے بچوں کو تعویذ شہادت کے لیے باندھتے تھے. دس برس باپ کا دیا تعویذ بندھا رہا اور چچا نے اتنی محبت سے پالا کہ کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں کہ تعویذ کھول کے دیکھنے کی ضرورت پڑے. یہاں تک کہ آشورے کا دن آ گیا, ایک ایک کو اس میں وہاں مل رہا ہے, قاسم تڑپ رہے ہیں, چچا کی مرضی نہیں ہو رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. آخر میں باپ کا تعویذ یاد آیا, تعویذ کو بازو سے کھولا, وہ تعویذ نہیں تھا, خط تھا باپ کا, خط بیٹے کے نام کہ میرے قاسم جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو اپنے سر کا ہدیہ دے دینا. قاسم کی دینی مراد آ گئی, خط لیے ہوئے چچا کے پاس آئے, بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی, آئے مصیبت کی گھڑی میں حسین کو حسن یاد آئے, روایت بتاتی ہے بھائی کی تحریر دیکھ کے بہت روئے. اور اس کے بعد بھتیجے کو کلیجے سے لپٹا کے بہت گریا فرمائے. حدیث میں ہے کہ اسے کسی شہید سے رخصت کرتے وقت اتنا نہیں رہے جتنا جناب قاسم کو رخصت کرتے وقت رہے. یہ قاسم نہیں رخصت ہو رہے تھے, یہ حسین سے حسن رخصت ہو رہے, حسین سے حسن رخصت ہو رہے تھے. کلیجے سے لگایا, بہت دیر ہوئے, اور اس کے بعد بھتیجے کو اجازت میدان دی. جب قاسم جانے لگے تو قریب بلایا اور آواز کہہ کے غریبان چاک کر دیا. مجھے نہیں معلوم غریبان کیوں چاک کیا, یہ امام کی مصلحت امام جانے, مگر میرا دل کہتا ہے شاید کس لیے چاک کر دیا ہو کہ بیٹا جب دادا کے سامنے جانا تو فریادی کی شکل میں جائے. ہاں دیرانے کے نامی 13 برس کا بچہ, 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا. روایت بتاتی ہے کہ بنا کے قاسم آئے ہیں لڑنے کے لیے تو دشمنوں کا یہ قول ہے کہ جب حسین کی طرف سے قاسم بن حسن لڑنے آئے تو ایسا لگا جیسے چاک کا ٹکڑا نکل آیا. اتنا خوبصورت ہے جناب قاسم کہ ایسا لگا جیسے چاک کا ٹکڑا نکل آیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قاسم کہہ رہے ہیں قاسم کو دیکھ کے کہ ایسا لگا جیسے چاک کا ٹکڑا نکل آیا ہو. جس کو قاسم چاک کہہ رہے ہو اس کو ماں کیا کہتی ہوگی, بہنیں کیا کہتی ہوگی, رکیا کیا کہتی ہوگی. چاند کا ٹکڑا نکل آیا, تلوار چلاتے رہے, رجس پڑھتے رہے. کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میرا نام قاسم ہے, میں حسن کا بیٹا ہوں, علی کا پوتا ہوں. تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے سجا سے دشمنوں کو دور بھگاتا. قاسم نہیں لڑ رہے تھے, حسن کے دل کے جھکے ہوئے جذبات کے ہاتھ لڑ رہے, باپ کے دل کی تمنا کی تکلیف بیٹے کے ذریعے ہو رہی تھی. کھڑے کھڑے حضرت شامی کے 4 بیٹوں کو مار ڈالا, اور اس کے بعد جب وہ ملوم خود آیا تو اس کو بھی اپنے جہنم کیا. حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ شقی ازلی کہنے لگا کہ یہ لوگ اس لڑکے سے غلط کر رہے ہیں, یہ سب کو مار ڈالے گا. یہ لوگ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں, کوئی اس کو مار نہیں مارے گا. دیکھو میں جاتا ہوں. تو حمید کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ جتنے اس کی جان کو گھیرے ہوئے ہیں یہ کیا کم ہے جو کودی جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ غلط کیوں ہے, یہ سامنے سے لوگ ہیں, یہ آج محمد ہے, یہ بنی ہاشم ہے, یہ آمنے سامنے کی لڑائی میں ہمیشہ مار دیں گے آدمی کو. ان کو چھپ کے مارا جاتا ہے, ان کو ہمیشہ دھوکے سے مارنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, محمد نے کیا ہی ایسا ہے کہ ان کی اولاد کو چھپن کے دھوکے سے مارا جائے. اور حمید کہتا ہے کہ وہ لین بزدلوں کی طرح حضرت قاسم سے بہت دور پیچھے پیچھے لگ گیا, اور ایک منزل پر جب قاسم اس کی سب کا آئے تو اس نے زہر میں بجھا ہوا میدان کے مارا خیز کے, اور جو صحیح حملہ تھا جو کہیں گے حضرت